بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون درود بيج محمد وعلى آله ایدن محترم امام بارگاہ کاظمین میں ان چاروں دہ مجالس میں ہمارا عنوان سورہ صف کی آٹھویں اور نویں آیت کے ذیل میں زینب زمزم ولایت رہا اور آج اس کی آخری اور چوتھی گفتگو آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ سورہ صف کے جس میں کچھ لوگ اللہ کے نبی کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آخری نبی آئے گا اور ان کو ہدایت سے ہمکنار کرے گا اور اس کی ہدایت کی روشنی میں وہ سعادت سے بہرمند ہوں گے۔ منتظر تھے، انتظار کر رہے تھے رسول اللہ کی علامات، اس زمانے کے احوال اور اوضاع ان کی دینی اور مقدس کتابوں میں موجود تھے، اور لوگ دس دس سال سے یا اس سے زیادہ یا اس سے کم مختلف جگہ پر اس راہ میں بیٹھے رہے کہ جس راہ سے رسول اللہ کے تجارت کا قافلہ گزرنا تھا۔ جو شام کا سفر ہے، یہ تجارت کے سفر ہیں رسول اللہ کے بچپنے کے، اس میں جناب عبد المطلب ہوں یا حضرت ابو طالب کے ساتھ جو آپ کا سفر تھا، اس میں لوگ منتظر تھے کہ یہاں سے آخری نبی گزرے گا، اور ان کے پاس نشانیاں تھیں، اور وہ ہر کاروان جو وہاں سے گزرتا تھا، ہر قافلہ گزرتا تھا، اس سے پوچھتے تھے، استفسار کرتے تھے، سوال کرتے تھے۔ ایسے لوگ تھے، یہودی بھی اور عیسائی بھی۔ خود اسی سورے میں اب جب آپ مطالعہ کریں گے، اس کا ترجمہ جا کے پڑھیے گا، تو پھر آپ کا اندازہ ہوگا کہ جس رسول کا انتظار کر رہے تھے، اور کیوں کر رہے تھے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ جو رسول اللہ سے پہلے نبی تھے، اور رسول اللہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 500 برس کا فاصلہ لکھا گیا ہے کہ جس میں کوئی نبی نہیں آیا تھا، اور حضرت عیسیٰ یہ کہہ کے جا رہے تھے کہ میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، مبشرًا برسولٍ یأتی من بعد اسمہ احمد، میں اپنے بعد آنے والے رسول کی کہ جس کا نام احمد ہوگا، میں اس کی بشارت تمہیں دے کے جا رہا ہوں۔ یہ منتظر تھے کہ وہ آخری نبی آئے گا، لیکن فلما جاءہم، جب یہ رسول بالبینات واضح نشانیاں لے کے آ گیا، کیا ہوا؟ یہ اس کے دشمن بن گئے۔ قالوا هذا سحر مبین، یہ کھلا ہوا جادو ہے، یعنی بینات کے مقابلے میں، بینات کے جواب میں، استدلال کے جواب میں، عقل و منطق کے جواب میں، یہ جب عقل و منطق استدلال نہیں لا سکے تو تہمتیں لگانے پہ اتر آئے۔ ہم نے عشرہ اولیٰ میں ایک ہمارا عشرہ تھا جس کا عنوان ہی اسی ان دو آیات کے ذیل میں تھا، حقیقی اور تقریبی انتظار مسجد آل عبا میں، وہاں پہ تفصیل کے ساتھ ہم نے روشنی ڈالی ہے، وہ انٹرنیٹ پہ آ گیا ہے یا آ جائے گا، وہاں سے لوگ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے سن سکتے ہیں کہ حقیقی انتظار کیا ہے اور تقریبی انتظار کیا ہے۔ وہ بھی انتظار کر رہے تھے، انتظار منتظر تھے، دس دس سال سے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہاں سے رسول جائے گا اور ہم اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے اور ایمان لے کے آئیں گے، اور کچھ لوگ ایمان بھی لائے، لیکن اکثریت جو وہ ایمان نہیں لائی، منتظر تھے۔ تو ہم بھی ایک امام کے منتظر ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا انتظار بھی ان لوگوں کے انتظار کی مانند ہو جائے کہ جو رسول کا انتظار کر رہے تھے۔ فلما جاءہم بالبینات، جب واضح نشانیاں لے کے آیا تو اس دلال کے مقابلے میں تہمت لگانے پہ آ گیا، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ آج بھی عزاداری کے استدلال کے جواب میں، عزاداری کے منطق کے جواب میں، عزاداری کے براہین کے جواب میں، لوگ ایسی بوکس دلیلیں لے کے آتے ہیں اور وہ کوئی غیر نہیں ہیں، غیروں سے کیا شکایت کرے، ہمارے اپنے، کہ جناب نماز سارا سال پڑھتے ہو، روزہ تو رکھتے رہتے ہو، سوا دو مہینے صرف عزاداری ہونی چاہیے. یعنی ایسے استدلال کے جواب میں اتنی بے بنیاد غیر علمی باتیں لے کر لائی جا رہی ہیں کہ جس سے افسوس، جس کو سن کے افسوس ہوتا ہے کہ آخر یہ ہمارے خطبہ کو کیا ہو گیا، آخر ہمارے سننے والوں کو یہ سنا سنا کہ سن کیوں کر دیا گیا. جناب زینب نے جس عزاداری کی بنیاد رکھی، ان میں سے ایک رکن عزاداری کا کیا تھا؟ استدلال، دلیل سے بات کی ہے جناب زینب نے. کوئی ایسی غیر علمی بات توقع نہیں کی جا سکتی جناب زینب سلام اللہ علیہ سے. کوئی ایسی غیر علمی بات آپ کے تمام خطبات میں، آپ کے تمام کلمات میں، آپ کی تمام گفتگو میں، آپ کے تمام اشعار میں، جو خصوصاً مدینے سے لے کر مدینے تک، اور کلوز کر دوں، اس کو فوکس کر دوں، کربلا سے لے کر اور شام تک، یوں تو پوری زندگی جناب زینب کی ایسی ہے، لیکن مخصوصاً اس عرصہ زندگی میں، اس دوران زندگی میں کوئی ایک جملہ آپ بغیر استدلال کے نہیں دکھا سکتے. کیونکہ یہ وہ ہستی ہے کہ جو اس زمزم ولایت کی محافظ ہے، یہ زمزم ولایت کہ جس کو غدیر میں چھپانا چاہا، جس کو تاریخ میں چھپانا چاہا، جس پہ پردہ ڈالنے کی کوششیں کی جاتی رہیں، وہی زمزم ولایت اب میدان کربلا میں ایک دفعہ پھر ابھرا ہے، اور یہ اس میں اب خون حسین شامل ہے، اس میں حریت شامل ہے، اس میں انقلاب شامل ہے، اس میں جہاد شامل ہے. اور پھر اس زمزم ولایت کا دفاع کرنے والی جناب زینب کبریٰ ہیں، اور اپنے خطبات کے ذریعے سے، در حقیقت یوں کہوں جناب زینب کے خطبات زمزم ولایت ہیں کہ جس سے اس ولایت کی بو آ رہی ہے، جس سے اس ولایت کی خوشبو آ رہی ہے، جس سے در حقیقت لوگوں کو شعور مل رہا تھا. اور آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا کہ یہ اسرا، یہ قیدی جن کو قیدی بنا کے لایا گیا تھا، بظاہر قیدی تھے لیکن انہوں نے اپنے ہاتھوں میں، ہاتھوں سے کہ جو رسن بستہ تھے، یزید کو قید کرنا شروع کر دیا. وہ گفتگو یاد رہے، سبب ساز بھی ہے، سبب سوز بھی ہے. بظاہر وہ تلوار جو گردن حسین پر، حلقوں میں حسین پہ چل رہی تھی، بظاہر حسین کی رگوں کو کاٹ رہی تھی، لیکن میں یہ کہوں گا وہی تلوار در حقیقت بنو امیہ کے منصوبوں کو کاٹتی ہوئی نظر آ رہی تھی. یہ سبب ساز بھی ہے، سبب سوز بھی ہے. وہی تلوار جو قتل حسین کا سبب بنی، وہی تلوار یزیدیت کی موت کا باعث بن گئی.
یزید پہ لعنت، بے شمار محمد والے محمد بلند تر صلوات.
کہ قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، لیکن ایک ناقد ہونے کی حیثیت سے، ایک ادیب ہونے کی حیثیت سے، ایک اردو ادب سے شغف رکھنے کی حیثیت سے میں اس شعر سے متفق نہیں ہوں. کما حق کہوں، قتل حسین، شاعر نے کیا بہت خوب کہا ہے، قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، لیکن صرف قتلی در حقیقت مرگ یزید نہیں ہے. قتل سے پہلے کچھ مقدمات تھے جسے حسین ابن علی نے فراہم کیا تھا، وہ ہے امر بالمعروف، وہ ہے نہی عن المنکر، وہ ہے ولایت کا دفاع، وہ ہے جہاد، وہ ہے نماز، وہ ہے روزہ، کہ جس کے دفاع کے لیے امام حسین کھڑے ہوئے، اور اس ان امور کی حفاظت کے لیے راہ خدا میں قتل ہوئے. بظاہر شاعر نے ایک پہلو بیان کیا ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، لیکن قتل سے پہلے بہت سے امور ہیں قتل کیوں کیا گیا امام حسین کو؟ میں شاعر محترم سے پوچھوں، مجھے یہ بتائیے کہ حسین کو قتل کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ حسین ولایت کا دفاع کرنے آیا تھا، حسین توحید کو بچانے آیا تھا، حسین شریعت محمدی کا دفاع چاہتا تھا، حسین قرآنی تعلیمات کا احیاء چاہتا تھا، اسی لیے تو حسین کو قتل کیا گیا ہے۔ تو بس یہ نہ کہو صرف کہ قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، بلکہ کہو نماز کا حکم دینا در حقیقت یزیدیت کی موت ہے، توحید کا پیغام دینا یزیدیت کی موت ہے، اسلام کا پیغام دینا یزیدیت کی موت ہے، ولایت کا پیغام سنا دینا یزیدیت کی موت ہے۔ قتل حسین نہیں، بلکہ حسینی اقدامات یزیدیت کی موت ہیں۔ کہ جب حسین ابن علی نے قیام کیا تو ناچار ہو گیا، بے بس ہو گیا کہ اب حسین کو قتل کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں۔ فلما جاءهم بالبينات، جب حسین وعدے نشانیاں لے کے دین کی، دین کا نمائندہ بن کے ولی بن کر سامنے آ گئے، تو اب یزیدیت کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے قتل کے۔ تو قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، یہ بہت بات کا مرحلہ ہے۔ اسلام کا پیغام مر گئے یزید ہے، یہی وجہ ہے۔ امام حسین کی شہادت کو نہیں کہا جناب سید سجاد نے دربار شام میں، دربار یزید لعنت اللہ علیہ میں، جب کسی نے کہا کہ بتائیے کون جیتا کون ہارا، فتح کس کی ہوئی، شکست کس کا مقدر بنی، تو امام نے کہا رک جا، جب اذان کی آواز آئے گی تو سمجھ جانا۔ اب دلیل مل گئی آپ کو کہ قتل حسین اصل میں یہ مر گئے یزید نہیں ہے، اس سے پہلے مقدمہ یقیناً قتل حسین ایک بہت بڑا مقدمہ بنا ہے مر گئے یزید کا، لیکن کیوں قتل کیا گیا امام حسین علیہ السلام کو، وہ اہم بات ہے۔ یہ قابل غور نقطہ ہے، کیوں حسین ابن علی کو قتل کیا گیا، کیوں اتنے افراد جو موجود تھے وہ کھڑے نہیں ہوئے، کیوں چپ سادھ لی، کیوں دبک کے بیٹھ گئے، کیوں خانقاہوں میں اپنے ورد کرتے رہے۔ حسین ابن علی کو قتل ہی اس لیے کیا گیا کہ لا ابا مثلی لا یبا مثلا یزید، توجہ فرمائیے گا، امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں حسین، انا حسین لا ابا مثلا یزید یا لا ابا یزید، میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ امام کا جملہ ذرا تعبیر اٹھا کے دیکھیے، یہ جو استعارہ بلند امام نے اس میں استعمال کیا ہے، مثلی، توجہ کیجیے گا، مثلی لا یبایعو مثلا، میرا جیسا حسین، میرا جیسا حسین جیسا یزید جیسے کی کبھی بیعت کر ہی نہیں سکتا۔ یعنی حسین علیہ السلام سید الشہداء، سید شباب اہل الجنہ، در حقیقت ایک مکتب کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں، یعنی حسینیت کے مکتب کی بنیاد، کہ ایک حسین سید الاحرار ہے، امام الاحرار ہے، سید الشہداء ہے، حریت پسندوں کا امام ہے، وہ کربلا میں آ کے اپنی جان کا نذرانہ دے رہا ہے، لیکن اپنی شہادت سے ایک مکتب بنا کے جا رہا ہے جسے مکتب حسینیت کہا جاتا ہے۔ اور اس مکتب حسینیت کی خصوصیت یہ ہے، اس مکتب میں ماتم کرنے والا، گریہ کرنے والا، عرب اٹھانے والا، ادا کرنے والا حسین کی سیرت پہ عمل کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ مثلی لا یبایعو مثلا، یہ نہیں کہا کہ میں حسین بیعت نہیں کروں گا، یقیناً یقیناً میں ابل میاں 100% حسین نے بیعت نہیں کی، لیکن امام کا جملہ یہ بتا رہا ہے مثلی، میرا جیسا، یعنی جو بھی مکتب حسینیت کی راہ پہ گامزن ہوگا وہ میرا جیسا ہے، میرا جیسا ہے۔ میں ایک جملہ مسلسل دے رہا ہوں آپ کی سماعت کے لیے، گزشتہ مجالس میں میں نے کہا جو حسین، بلکہ یوں کہوں جو امام یا نائب امام،
یا امام کی تحریک میں شامل کسی شخص کے خلاف کھڑا ہوگا، توجہ کیجئے گا، صرف گریہ کرے، ظلم کو برا نہ کہے، جناب زینب کی لعنت ہے اس پر، روتے رہو، فبکو کثیرا واضحکو قلیلا، اگر مقصد حسین ہمراہ نہیں ہے گریے میں، میں دلائل دے چکا ہوں اس موضوع پر، لوگ کہتے ہیں دلیل سے بات کرو، اس لیے دلیل سے بات کر رہا ہوں، جناب زینب کے لیے اگر مقصد حسین، یزید رویا ہے میدان کربلا میں، لوگ روئے ہیں، لیکن یہ رونا کس بات کا سبب بنا، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ یعنی وہ لوگ جو دربار کوفہ میں یا بازار کوفہ میں دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے، وہ روایت میں عربی کتاب سے پڑھ چکا ہوں آپ کے سامنے کہ کحولکم خیر الکحول و شبابکم خیر شباب و نساکم خیر نساء، تمہارے بوڑھے سب سے بہتر، تمہارے جوان سب سے بہتر، تمہاری خواتین سب سے افضل، تمہارے بچوں میں ہمارے بچوں سے افضل و برتر نظر آ رہے ہیں، لوگ رو رہے ہیں، دھاڑے مار رہے ہیں، اپنی آوازوں کو دبانے کے لیے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ میں دے دیا، کاٹ رہے ہیں، چیخیں مار مار کے رو رہے ہیں، لیکن اس رونے کا کیا فائدہ ہوا کہ جناب زینب کو اسیری سے نجات دے دی؟ توجہ کیجئے گا، نجات دی نہیں، تو اس رونے کو وہ رونا، پھر میں نے ساتویں امام کے زمانے کی مثال دی تھی، لوگ لگے ہوئے تھے، امام کو چھڑانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، عزاداری کا ایک بہت بڑا عنصر، ایک فیکٹر، ایک بنیاد، ایک رکن اساسی ظلم ستیزی ہے، ظلم کا مقابلہ ہے، اگر ظالم کا مقابلہ نہیں عزاداری میں، توجہ کیجئے گا تو پھر وہ عزاداری جناب زینب سلام اللہ علیہ امام سجاد علیہ السلام نہیں ہے، کیوں پہلے زمانے میں، توجہ کیجئے گا، کیوں یزید ابن زیاد اور بعد میں آنے والے سلاطین اجور بنو امیہ کے بنو عباس کے اس ذکر کو چھپانے کے لیے کوششیں کرتے رہے، حل چلاتے رہے، بند توڑتے رہے، پانی بہاتے رہے، کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے قبر حسین کا نام مٹ جائے، یہ جو حائر حسینی کہا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے؟ جب پانی کو چھوڑا جاتا تھا، پانی کا کام بہنا ہے، توجہ کیجیے گا، پانی کا کام بہنا ہے، خشک تر جو بھی اس کے مقابلے میں آئے گا وہ بہا کے لے جائے گا، اس میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ رحم سے آری ہوتا ہے، وہ رحم انسانی جذبات سے فاقد ہوتا ہے، توجہ کیجیے گا، پانی کا کام بہنا ہے، اب اس بہنے کے راہ میں اگر اس سے عظیم کوئی طاقت اور معنی آ جائے وہ رک جائے گا، لیکن اگر پانی کی طاقت زیادہ ہوگی وہ اس بند کو، اس سد کو، اس رکاوٹ کو اپنے ساتھ بہا کے لے جائے گا، اب انہوں نے دریا کے بند توڑے تاکہ حسین کی قبر پانی کے ساتھ بہ جائے، اللہ اکبر، پانی کا کام بہنا ہے، پانی کا کام غرق کرنا ہے، پانی کا کام بہا کے لے جانا ہے، لیکن یہ پانی وہ ہے جسے حسین ابن علی کی معرفت ہے، یہ پانی آتا ہے اور قبر حسین کے گرد کھڑا ہو کر طواف کرنے لگتا ہے، اس کو کہتے ہیں حائر، حیرت یعنی سرگردہ، حائل، جہاں پانی آ کر حسین کی قبر کا طواف کرنے لگے، کیا کچھ نہیں کیا گیا، بغداد کے زندانوں کا حوالہ آپ نے پڑھے ہیں کہ چنوایا جاتا تھا دیواروں میں، ہاتھوں کو توڑا جاتا تھا، گھروں کا مسمار کیا جاتا تھا، یہ سلاطین جور کے یہ وہ کام ہیں جو انہوں نے عزاداری کو روکنے کے لیے، آج کیا وجہ ہے کہ بہت سی حکومتیں عزاداری کے لیے مراعات دیتی ہوئی نظر آتی ہیں، توجہ کیجئے گا، آسانیاں دیتی ہوئی نظر آتی ہیں، اس لیے کہ اس میں ظالم کو برا نہیں کہا جا رہا، اس عزاداری میں ظالم وقت کو، حاکم وقت کو، سلطان دہر کو برا کہا جاتا تھا، اس لیے خطرہ تھا عزاداری سے، آج حکومتیں تعاون کر رہی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم ممبروں سے ظالم کو ظالم نہیں کہہ رہے، خون آشام کو خون آشام نہیں کہہ رہے، ستمگر کو ستمگر نہیں کہہ رہے، ظلم کرنے والے کو ظلم کرنے والا نہیں کہہ رہے، وہ کہتے ہیں ایسی عزاداری جس میں ظالم کو برا نہ کہا جائے، توجہ کیجیے گا، جس کو خون آشام کو خون آشام نہ کہا جائے، جس میں آج کے یزید کے چہرے پر پڑی ہوئی منافقت کی نقاب کو نہ الٹا جائے، تم عزاداری کرو، ہم تمہیں مراد دیں گے، تم ماتم کرو، تم علم نکالو، تم جلوس نکالو، کرو۔ ظالم کے خلاف اگر نہیں عزاداری، جناب زینب کہتی ہیں وہ عزاداری نہیں۔ مسلسل میں نکات جناب زینب کی سیرت سے اور ان کے خطبات سے بیان کر رہا ہوں کہ اس طریقے سے جناب زینب نے ظلم ستیزی کی بنیاد رکھی۔ سب سے پہلا حملہ، سب سے پہلی دلیل جو جناب زینب نے پیش کی وہ ظلم ستیزی کی۔ لیکن آج ہمارے ممبروں سے معذرت کے ساتھ، سب نہیں، کبھی کبھی گوشہ کنار سے آوازیں آ رہی ہیں، سوچنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ کل میں نے ایک بات کہی تھی کہ ایک اصلی پروڈکٹ ہوتی ہے اور ایک جعلی ہوتی ہے۔ جو جعلی دوائیں بیچنے والے ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں ان کی جیبیں بھری جائیں، تو وہ جعلی دوا کو اسی شیشی میں، اسی قد و کاٹ کی شیشی، اسی حجامت و جسامت کی شیشی جو اصلی ہوتی ہے، اس میں ملتا جلتا محلول بھر کے، اسی قسم کا فور کلر کا لیبل پرنٹ کر کے، ڈبہ بھی پیکنگ بالکل سب کچھ وہی، وہ آپ کے سپرد کر دیں گے، یہ لیجیے کھائیے۔ جب آپ کھائیں گے پھر آہستہ آہستہ کیا ہوگا، آفاقے کے بجائے بیماری میں، مرض میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ جو عزاداری کر رہے ہیں، ہم توجہ کیجیے گا، کل میں نے فلٹر کی مثال دی تھی، یہ جو عزاداری کر رہے ہیں، کیا ہم میں ظلم ستیزی آئی ہے؟ توجہ کیجیے گا، ظالم وقت کو برا کہا ہم نے؟ جو دنیا کے یزید ہیں موجودہ دور کے، کیونکہ امام حسین کا جملہ یہ بتا رہا ہے کہ میرا مکتب ایک شخص پہ قائم نہیں ہے، حسینیت فکر ہے، کربلا ایک تحریک ہے، مثلی لا یبایعو مثلہ، مثلی میرا جیسا، میرا جیسا یعنی حسین کے فضائل و درجات میں نہیں، حسین کے کمالات میں نہیں، حسین کی رفعتوں میں نہیں، حسین کی بلندیوں میں نہیں، حسین کے اعلیٰ ترین کمالات جو اللہ نے مقرر فرمایا ان میں نہیں، مثلی یعنی جو ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہوگا وہ کبھی یزید جیسے کی، یزید کی نہیں، یزید جیسا، یعنی ہر زمانے میں ایک حسین ہوگا اور حسینیت کے ماننے والے ہوں گے، ہر زمانے میں یزید ہوگا اور یزیدیت کے پیروکار ہوں گے۔ تو اب جو بھی حسینی ہوگا، جو بھی سجادی ہوگا، جو بھی زینبی ہوگا، وہ اپنے دور کے ظالم کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے گا۔ لہذا اگر ظلم ستیزی نہیں ہے ہماری عزاداری میں، ظالم کو ظالم نہیں کہا جاتا، لعنت اللہ علیہ نہیں کہا جاتا، مرد آباد نہیں کہا جاتا، واصل جہنم نہیں کہا جاتا، تو پھر وہ عزاداری عزاداری نہیں ہے۔ امام حسین فرما رہے ہیں، دلیل دے رہا ہوں میں، مثلی لا یبایعو مثلہ، جملہ امام حسین کے ذہن میں رکھیے گا، میرا جیسا، فضائل میں نہیں، کمالات میں نہیں، ظلم کے مقابلے میں جو شخص میری طرح کھڑا ہو جائے، ڈٹ جائے، جم جائے، استقامت دکھائے، پائے ثبات میں لغزش نہ آئے، وہ پھر ڈرتا نہیں ہے۔ تو قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین مرگ یزید نہیں ہے، حسینی اقدامات مرگ یزید ہیں، حسینی تحریک مرگ یزید ہے، حسین کا مدینے سے نکلنا مرگ یزید کا نبی سنا رہا ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ہر کربلا کے بعد۔ یہ تو آپ نے بعد کے مسائل بیان کیے ہیں، ذرا جناب زینب کی نگاہوں سے آگے دیکھیں، اسلام تو کربلا میں زندہ ہو گیا تھا، اسلام زندہ ہوگا نہیں، ہوتا نہیں، اسلام زندہ ہو گیا تھا۔ یہی وجہ ہے امام خمینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بظاہر حسین ابن علی کو قتل کر دیا، لیکن امام حسین نے اپنی شہادت سے بنو امیہ کو کربلا میں دفن کر دیا تھا۔ کہ قتل حسین اصل میں مر گئی یزید، یہ قتل حسین اقدامات ہیں۔ شاعر نے اپنی دانش کے مطابق یہ شعر کہا ہے، لیکن ایک طالب علم ہونے کے ناطے چند نکتے اس میں اضافہ کرنا چاہتا تھا۔ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، بنیاد رکھ دی گئی تھی، اساس کھڑی کر دی گئی تھی، انقلاب کا آغاز ہو گیا تھا، تحریک کی داغ بیل ڈال دی تھی امام حسین علیہ السلام نے، اور پھر یہ زمزم چلا ہے، یہ زمزم ولایت، پھر اس کو جناب سید سجاد لے کے چلے، جناب زینب لے کے چلی، اور میں نے بتایا قبل اس کے کہ امام سجاد عزادار بنے، عزادار تو تھے، جیسے امام حسین شہید ہوئے عزادار ہو گئے، لیکن وارث ہو گئے، عزادار یعنی وارث، عزادار جس کو میں کہتا ہوں ذمہ دار، عزاداری ذمہ داری، عزادار کا مطلب صرف ماتم کے رو کر اور تابوت ٹھنڈا کر کے اور علم ٹھنڈا کر کے گھر نہیں چلے جانا، ظالم کے خلاف اگر آواز نہیں اٹھ رہی ہے تو تمہاری عزاداری عزاداری نہیں ہے۔ جناب زینب تو گلے پہ چھری کا چلنا دیکھ رہی ہیں، امام سجاد ہی نہیں دیکھا، جو جناب زینب دیکھ رہی ہیں، ایک ایسی عورت، ایک صنف نازک اس طریقے سے آئے، اور پھر میں نے دربار کوفہ میں جناب زینب کے خطبات آپ کے سامنے نقل کیے۔ یہ جناب زینب جو ہیں وہ زمزم ولایت ہے، اس زمزم ولایت کو ہمیں بچانے کی ضرورت ہے، اس کی حفاظت ہم پہ واجب ہے۔ آج کل آپ کے گوشہ و کنار میں آپ دیکھیں گے اطراف سے آپ کی آوازیں آتی ہیں، جس کو میں مسلسل کہہ رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی ان ویڈیوز کو، ان باتوں کو نشر نہیں کرنا چاہیے جس میں کہا جاتا ہے کہ ذوالجناح کو سجدہ کر لو، یہ اس قسم کی بے تکی باتیں، بے بنیاد باتیں، غیر علمی باتیں، توحید سے منافی باتیں، قرآن سے منافی باتیں، تعلیمات سے منافی باتیں، امام حسین کی کربلا سے متصادم باتیں، تحریک کربلا کی دشمن باتیں، یہ کوئی عقل مندہ باتیں نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف بولنا نہیں چاہیے، ان کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے، کیوں؟ بدنامی ہوگی، یہی کہتے ہیں نا بھائی، آپس کا معاملہ ہے۔ یہ ویڈیوز قبل اس کے کہ میں اور آپ دیکھیں، دشمن ان سے استفادہ کر رہا ہے، دشمن اس سے استفادہ کر رہا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ جو حقیقی تشیع ہے، جو عزاداری ہے، اس کا دفاع کریں، وہ ولایت، وہ توحید، وہ نماز، وہ روزہ، وہ حج، وہ زکوٰۃ، وہ خمس، وہ جہاد، وہ تولا، وہ تبرع، وہ اصول دین، وہ فروع دین، وہ اخلاقیات، وہ احکام، یہ سب جس کے لیے امام حسین نے قربانی دی، کیا یہی تھی کیا کہ ذوالجناح کو سجدہ کر لو، کہ ذوالجناح نے پاکستان دیا ہے؟ بولنا چاہیے، پتہ چلے کہ حقیقی تشیع کیا ہے، غیر اصلی تشیع کیا ہے، حقیقی توحید حسین کیا ہے، اس توحید کو بچانے کے لیے جس کو بچانے کے لیے امام حسین کربلا میں آ گئے، وہ توحید کون سی توحید ہے؟ وہ یہ توحید ہے کہ ربی لا سوا کا ترکت الخلق لترن کئی ہوا کا، اے خدا میں نے پوری مخلوق کو تیری محبت میں چھوڑ دیا، اب دل کی آواز فقط فقط تیرے لیے نہیں رہے گی، وَآَیْتَمْتُ الْعَيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ، اور اپنے بچوں کو یتیم کر دیا تاکہ تجھ سے ملاقات کر سکوں۔ اللہ اکبر، یہ امام حسین کی توحید ہے، دعائے عرفہ اٹھا کے دیکھیے، امام حسین کی توحید پتہ چلے گی۔ یہ ذوالجناح کو سجدہ کرنا، یہ کسی اور کی تو توحید ہو سکتی، امام حسین کی توحید نہیں ہو سکتی، یہ فرض بنتا ہے ایک ذاکر ہونے کے ناطے، ایک وارث عزادار ہونے کے ناطے، کہ ہم عقلی دلیل سے، میں بارہا کہہ چکا ہوں، میں زد و کوب کا حامی نہیں ہوں، کسی کو مارنے کا حامی نہیں ہوں، لیکن دلیل سے بات کی جائے، استدلال سے بات کی جائے، احترام سے بات کی جائے، یہ مقصد ہے۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ جناب زینب کی عزاداری میں جو نکات میں مسلسل عرض کرتا رہا ہوں، اس کو ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے عرض کروں، ظلم ستیزی، ظلم کا مقابلہ، اور پھر دربار ابن زیاد میں کس طرح مقابلہ کیا، دو بدو جنگ کی ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، متنکرتن یعنی بالکل ایسی اس وجود کے ساتھ گئی جناب زینب
کہ وہ پریشان ہو گئی، یہ کون عورت ہے جو جاہ و حشم و جلال کے ساتھ یہ موجود ہے؟ اور پھر وہاں پہ جناب زینب کا خطبہ، اور پھر آپ نے جو استدلال پیش کیا ہے، خدا تجھے رسوا کرے، فاسق رسوا ہوتا ہے، فاجر رسوا ہوتا ہے جو ہمارے علاوہ کوئی اور ہے، کل خطبہ. دوسرا نقطہ وہ ہے مظلومیت کا دفاع، امام حسین کا دفاع کیا. اور میں اس سے پہلی یا دوسری مجلس میں نے بتایا تھا کہ چار روشیں تھیں اس تحریک کربلا کو چلانے کے لیے. پہلی چیز، لفظ حسین کو زندہ کیا، تازیانے کھاتے تھے لیکن لفظ حسین کو نہیں چھوڑا. دوسری چیز گریہ، تیسری چیز خطبات، اور چوتھی چیز اشعار. یہ صرف قید سے رہائی تک کی حکمت عملی اہل بیت کی. اس کے بعد جب قید سے رہا ہو گئے، مدینے پہنچے، مدینے کے راستے میں پھر بقیہ جتنی زندگی گزاری اس میں ایک اور حکمت عملی. اور یہ بھی میں بتا چکا ہوں کہ بازار کوفہ میں کچھ اور انداز ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کا، دربار ابن زیاد میں کچھ اور تیور ہیں، بازار شام میں کوئی اور روش اپنائی ہے جناب زینب نے، اور دربار شام میں کسی اور انداز سے یزید پہ حملہ کیا ہے. مسلسل روش چینج کی ہے جناب زینب نے، ایک روش لے کے نہیں چلی. یہ چار نکات جو بیان کیے ہیں، لفظ حسین کا زندہ کرنا، گریہ، خطبات اور عزاداری، یہ کامن نکات ہیں. ان کے علاوہ ان خطبات کو دینے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے، استدلال پیش کرنے کے لیے، ظالم کو بے نقاب کرنے کے لیے، مظلوم کے دفاع کے لیے آپ نے اپنی حکمت عملی مسلسل تبدیل کی ہے. اور میں کل بتا چکا ہوں یہ جناب زینب کے جو الفاظ ہیں یہ کسی شکست خوردہ عورت کے الفاظ نہیں ہیں، یہ اس کے الفاظ ہیں جو 18 بھائیوں کے لاشوں کو دیکھ کے آ رہی ہے، 18 جوانان بنی ہاشم کے لاشیں دیکھ کے آ رہی ہے، چند گھنٹوں کے فاصلے سے، چند گھنٹوں کے فاصلے سے. اور اس کی حاضر دماغی، اس کی ذکاوت، اس کی ذہانت، اس کی حاضر جوابی، اور پھر ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر کلام کرنا، یہ بنی ہاشم کی خواتین نہیں کر سکتی ہیں. چنانچہ پہلی چیز ظلم ستی، دوسری چیز مظلومی کی دفاع، تیسری چیز حق گوئی، پرواہ نہیں کی، بے دریغ جناب زینب نے حق کا پیغام پہنچایا ہے. تاریخ نے یہ نہیں لکھا کہ کتنے تازیانے مارے گئے، تاریخ نے یہ نہیں لکھا کہ کتنے پیر کنکر والے پیر کانٹے پیروں میں چبھے، کتنے پتھر مارے گئے اسرا پر، کتنی جلتی ہوئی لکڑیاں پھینکی گئیں، کتنا دشنام دیا گیا، تاریخ نے یہ سب نہیں لکھا. تاریخ نے صرف الفاظ کی ایک بحث کی اور آپ کے سامنے کر دیا. تاریخ احساس سے آری ہوتی ہے، بتا چکا ہوں، میں اس سے گفتگو کر چکا ہوں. لیکن اس کے باوجود، تمام تر ظلم کے باوجود، خستگی کے باوجود، تھکن کے باوجود، کہ جہاں جناب زینب اپنے کھانے کو بچوں میں تقسیم کر دیں اور نماز شب کو بیٹھ کے پڑھیں، یہ وہ زینب ہے، یہ وہ زینب ہے، توجہ کیجئے، جو یزید کے مقابلے میں کھڑی ہوتی ہے، یہ وہ بنت علی ہے جو ابن زیاد کے مقابلے میں کھڑی ہوتی ہے. میں نے ایک جملہ اور دیا تھا آپ کی سماعت کے لیے کہ تاریخ میں اگر دیکھنا ہو کسی لفظ کا قد کتنا ہے، وزن کتنا ہے، تو یہ دیکھیے گا کہ یہ لفظ کب، کہاں، کس نے اور کن حالات میں کیسے اپنی زبان سے ادا کیا. توجہ کیجیے گا بھائی، عام حالت میں توجہ کیجیے گا، غار ثور میں رسول کے ساتھ چلے جانا اور گری پہ رسول کا خاموش کرا دینا کچھ اور ہوتا ہے، اور ننگی تلواروں میں جہاں 100% موت ہو وہاں بستر رسول پہ سو جانا کچھ اور ہوتا ہے. تو سونے کا مسئلہ نہیں ہے، بات سونے کی نہیں ہے، بات ساتھ ہونے کی نہیں ہے،
بات یہ ہے کہ کون کب کیسے کن حالات میں کیا فعل انجام دے رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ خدا اس شب ہجرت یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے اپنے ملائکہ مقربین سے، ہے کوئی جو اپنی زندگی اپنے بھائی کو بخش دے، اپنی زندگی دے کر اپنے بھائی کی زندگی طولانی کر دے. تو وہاں فرشتے قدم ہٹاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب خدا کہتا ہے اے جبرائیل و میکائیل زمین کی طرف دیکھو، حجر رسول میں دیکھو، میرا علی اپنی زندگی دے کر میرے حبیب کی زندگی کو بچا رہا ہے. تو تاریخ میں پھر دیکھیں کون سا لفظ کب کیسے کہاں ادا کیا گیا. لہذا جناب زینب کے خطبات کی عظمت اس وقت واضح ہوتی ہے جو پہلی مجلس میں میں نے پہلی گفتگو میں میں نے جو منظر کشی کی تھی کربلا کی، کربلا کے مسائل کی، ظلم کی، اور پھر اسرا کو جب کوفہ اور پھر شام لایا جا رہا تھا، جو غسل ذہنی دیا گیا تھا، جو برین واشنگ کی گئی تھی لوگوں کی، کس طریقے سے ایسے وقت میں حق گوئی. لیکن یہ تصور مت کیجیے کہ جناب زینب بہت آسانی کے ساتھ خطبات دے دی تھیں، جناب زینب بس شروع ہو جاتی تھیں اور ختم کر دیتی تھیں گفتگو. نہیں، اس دوران کتنی مخالفت و مخاصمت اور عداوت کا سامنا کرنا پڑتا تھا. تاریخ سے مسکوت عنہ ہے، ساکت ہے تاریخ، نہیں بتا رہی کتنے لوگ دشنام دینے والے تھے، کتنے لوگ برا بھلا کہنے والے تھے، کتنے لوگ پتھر ماننے والے تھے. یہاں سے جناب زینب کے خطبات کی عظمت کے اندر حق گوئی کا پیغام دیا عزاداری میں. اور اس کے بعد عقلانیت، عقلی پہلوؤں کو اجاگر کیا، احساسات کو بیان کیا. ابن زیاد کے دربار میں بھی کہ تو نے ہمارے خاندان کو قتل کر ڈالا، گریہ بھی کیا. یزید کے دربار میں بھی گریہ کیا ہے جناب زینب نے، جب سر حسین کو بے ادبی کی جا رہی تھی، جناب زینب نے زوردار چیخ ماری اور گریہ شروع کیا. اور جو اوپر جو پیراہن تھا آپ کا، یعنی چادر، یہ جو بھی جو چیز تھی، اس کو آپ نے پھاڑ دیا. چنانچہ وہاں پر احساسات کو جھنجھوڑا ہے، مظلومیت کو آشکار کیا ہے، لیکن عقلانیت کو، عقلی پہلوؤں کو، منطق و استدلال کو نہیں چھوڑا. یہی وجہ ہے کہ تقریباً 3 کے قریب آیات جناب زینب نے اپنے خطبات میں استعمال کی یزید کے سامنے. یعنی قرآن سے استدلال، قرآن سے استدلال اور پھر عقلی استدلال، یہ دو نکات ہیں جن کو میں ایک ساتھ ذکر کر رہا ہوں. جناب زینب کی عزاداری کا ایک اور بنیاد کیا ہے؟ عقلی استدلال 1، قرآنی استدلال 2. قرآن سے استدلال 2، بی بی نے قرآن سے گفتگو کی ہے. اور اس کے بعد آخری نقطہ وہ یہ کہ مظلومیت کے لیے لوگوں کے احساسات کو جھنجھوڑا ہے. یہ جناب زینب کے خطبات کی یہ خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. لہذا چاہتا ہوں اب جو باقی ماندہ وقت میرے پاس میرے دامن میں ہے، اس میں جناب زینب کے کچھ کلمات اس کتاب سے عربی میں جو ہے اس کے نقل کر کے آپ کی سماعت کی نظر کروں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. باب السعاد پہ لایا گیا، کافی دیر تک، کئی گھنٹوں تک یہ سواریاں کھڑی رہیں. آل نبی کی خواتین ترک لینن کے غلاموں کی طرح، یہ امام سجاد کے الفاظ ہمیں کھڑا کیا جاتا رہا. اس کے بعد جب مجلس آراستہ ہو گئی تو پھر ان اسرائے کربلا کو، اسیران کربلا کو دربار یزید میں لایا گیا. اس کے بعد ہو کا عالم، ہو کا عالم یعنی بالکل سناٹا. ایک طرف یزید، جابر، عامر، ڈکٹیٹر، مستبد، خوناشاں، ظالم، ظلم کی کتنی سرحدیں پار کر کے آ رہا ہے،
دوسری طرف یہ مظلوم قیدی جن کے گھر کو لوٹا گیا، اسباب کو لوٹا گیا، خیام کو آگ لگی، بھائی، بچے، بھتیجے، بھانجے، بیٹوں کو تہ تیغ کیا گیا۔ چلیں بڑوں کی بات تو چھوڑیے، چشمہ علی اصغر کا کیا قصور تھا؟ ظلم کی انتہا دیکھیے آپ۔ اور پھر یہ پورا راستہ تحقیر و اہانت کرتے ہوئے نعوذ باللہ یہ لائے جا رہے ہیں، گھنٹوں کھڑے رہے، گھنٹوں کے بعد یہ دربار یزید میں پہنچے۔ ہو کا عالم ہے، جس کو ہمارے ایک انگریزی اصطلاح ہے پن ڈراپ سائلنس، یعنی پن بھی گرے گی تو اس کی بھی آواز آ جائے گی، اتنا سناٹا۔ یزید دم بخود، کیونکہ پہلی دفعہ یہ اوسار آ رہے ہیں، یزید کو نہیں پتا تھا کہ یہ زینب نہیں آ رہی، یزیدیت کی موت آ رہی ہے، یہ یزیدیت کی موت دم قدموں آ رہی تھی۔ یہ جو خدا کہتا ہے نا کہ ہم مہلت دیتے ہیں، تو یہ نہ سمجھے کہ ہم انہیں چھوڑ دیا، ہم نے نہیں، ہم ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ ایک ساتھ تمہارے رستے کو کھینچا جائے، ایک ساتھ کھینچا جائے۔ یہ خدا انما نملی لہم، جو مہلت دی جا رہی ہے یہ اسی لیے ہے کہ جو چاہو اپنے نام اعمال میں کرتوت سے ہمیں اضافہ کر لو۔ اب جب سب لوگ آ گئے، سر حسین کو آگے رکھا گیا، خواتین کو تخت کے پچھلی جانب بٹھایا گیا، ایسے وقت میں مقاتل نے لکھا ہے جناب زینب بڑے بڑے قدم بھرتی ہوئی، وقار و متانت کے ساتھ، ہیبت علوی کے ساتھ، رسن بستہ۔ تحقیر نہیں ہونے دی جناب زینب نے، اور جملے جناب زینب کے اب بتاؤں گا کہ جناب یہ جو الفاظ کہہ رہا ہوں یہ جناب زینب کے اس عمل اور وضعیت کی عکاسی کر رہے تھے۔ بڑے بڑے قدم بھرتی ہوئی، ہیبت علوی کے ساتھ، عصمت فاطمی کے ساتھ، زینب بنت علی رسن بستہ دربار میں لائی گئی۔ اس کے بعد جب بٹھا دیا، اب جناب زینب نے جب یہ دیکھا کہ اب موقع مناسب ہے تو آپ کھڑی ہوں، اللہ اکبر، بنت علی نے قیام کیا اور فرمایا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ وآلہ اجمعین، حمد اللہ رب العالمین کے لیے اور درود سلام اور اس کے رسول اور ان کی آل اجمعین پر۔ اور پہلا حملہ جو کیا یزید کو، یزید جو چاہ رہا تھا کہ قرآن مٹ جائے، فلا خبر جاء ولا وحی نزل، اسی خطبے کے دوران یزید نے کہا تھا، ایک معروف شاعر گزرا ہے عربوں کا جو مشرک تھا، جنگ بدر میں جب رسول اللہ اور سپاہ اسلام کے ہاتھوں جنگ بدر میں جو لوگ قتل ہوئے کفار و منافقین کے، ان کے لیے کہتا ہے کہ کاش تم جنگ احد میں ہوتے تو تمہارا، تم دیکھتے تمہارا بدلہ کیسے لیا گیا ہے۔ بعد میں یہ شخص مسلمان ہو گیا تھا، لیکن تاریخ میں اس کے زمانہ جہلیت کے شعر موجود ہیں، دو بیت یا دو اشعار جو کہوں یزید نے اس کے پڑھے اور دو اپنی طرف سے اضافہ کیے، وہ انشاءاللہ گفتگو آئے گی تو میں پڑھوں گا۔ اس کا نام بھی یہاں پہ غالباً لکھا ہوا ہے، اگر موقع ملا تو میں وہ نام بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ جناب زینب کھڑے ہوئے، اس کے بعد کہا صدق اللہ کذلک یقول، اللہ سچ کہتا ہے جو اس طرح فرماتا ہے، ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستہزئون۔ تقریباً تین آیات اس خطبے میں بی بی نے تلاوت کی ہیں، میں پورا خطبہ نہیں پڑھوں گا، لیکن آپ سے میری درخواست ہے، خدا را ان خطبات کو پڑھیے، کہیں ایسا نہ ہو جناب زینب کہیں گی تو میرا ماتم کرتے تھے، لیکن ظلم کے مقابلے کے لیے، حسین کے دفاع کے لیے، جو میرے الفاظ سے، کیا اس سے آشنا تھے تم؟ کیا کبھی تم نے خطبات اٹھا کے پڑھے کہ زینب تمہیں کیا میسج دے کے جا رہی ہے؟ خدا را، خدا را، خدا را، للہ پڑھیے، دیکھیے کہ کیا کہہ کے گئے ہیں اہل بیت۔ فرماتی ہیں
ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جنہوں نے برائیوں پہ برائیاں کی اور خدا کی آیات کو جھٹلایا اور اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اللہ اکبر. یعنی تو نے جو حسین ابن علی کو قتل کیا ہے تو برائیوں پہ برائیاں کر رہا ہے اور آیات الہی کا حسین آیت الہی ہے اس کا مذاق اڑا رہا ہے. اذننت یا یزید حیث اغزت علینا اقطار الارض و افاق السماء فاحسبنا النساق كما نساق الاسرى ان بنا علی اللہ حوانا و بکا علیہ کرامتا. یزید پہلا جملہ. اب آپ تیور دیکھیے, الفاظ دیکھیے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے, یہ بنت علی کا کلام کر رہی ہے. اذننت, کیا تو نے گمان کیا ہے, سوچا نہیں ہے, فکر نہیں کی, گمان زن یعنی گمان, خام خیالی ہے تیری. یعنی پہلا جملہ یزید پہ حملہ کیا. اذننت یا یزید, اے یزید کیا تو نے گمان کر لیا ہے کہ تو نے زمین و آسمان کے راستے ہم پہ تنگ کر دیے اور ہمیں قیدی بنا لیا, جس طرح نیچ ذات کی عورتوں کو قیدی بنایا جاتا ہے, تو کیا ہم اللہ کے سامنے کم منزلت ہو گئے یا تیری اللہ کی بارگاہ میں کرامت اور بزرگی میں اضافہ ہو گیا؟ اب پہلا جملہ, یہاں پہ امام حسین کا گریہ نہیں ہے, ماتم نہیں ہے, مظلومیت نہیں ہے, ظالم کے مقابلے میں ظلم کی بنیادوں کو توڑنے کے لیے ظالم کے قد کے برابر آ کر کلام کرو, یہ ہے عزاداری, یہ ہے عزاداری. اس کے بعد فرماتی ہیں وہ انذالک لعظم خطرک, تو سوچ لے تو نے اپنے لیے کتنے عظیم خطرات کو مول لیا ہے. لیکن اس کے بعد کہتی ہیں فمہلن مہلا, رک جا, جلدی نہ جلدی نہ کر, یہ جو لمبے لمبے ڈگ بھر رہا ہے, یہ جو تو فتوحات فتوحات کر رہا ہے, یہ جو ایک شہر سے دوسرے شہر, ایک قصبے سے دوسرے قصبہ, ایک قریہ سے دوسرے قریہ آل نبی کو پھیرا رہا ہے, فمہلن مہلا, جلدی مت کر یزید. اب لہجہ دیکھیں جناب زینب کا, تو سمجھتا کیا ہے, تو نے زینب کے ہاتھوں میں ریشمہ باندھی ہے, تو نے سید سجاد کو ہتھکڑی پہنائی ہے. لہجہ دیکھیں جناب زینب کا, جلدی مت کر, اس سے بڑھ کر شاید تحقیر ممکن نہیں تھی, ممکن نہیں تھی. فمہل المہلا, جلدی مت کر. میں صرف ترجمہ پیش کروں تاکہ میں جو باقی وقت بچا ہے میرے پاس اس میں, تو نے حکومت کو اپنے لیے مخصوص کر لیا تو جلدی مت کر, کیا تو نے کلام خدا کو نہیں سنا؟ اب یہاں پہ دوسری آیت پیش کر رہی ہیں, انسیت قول اللہ, کیا قول خدا کو فراموش کر دیا تو نے؟ ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خيرا لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. وہی آیت جو میں پیش کر رہا تھا یہاں پہ جناب زینب نے پیش کی ہیں. فرماتی ہیں کہ کیا تو قول خدا بھول گیا ہے؟ اب کیا قول خدا ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 178, وہ ہرگز گمان نہ کرے جنہوں نے کفر اختیار کیا کہ ہم جو ان کو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کی دنیا کے لیے, تخت و تاج کے لیے, عیش و آرام کے لیے بہت اچھی ہے, بہت مزیدار ہے, خواب خرگوش کے مدے لوٹیں گے اور آرام کریں گے, عیاشیاں کریں گے. انما نملی لہوں, یہ جو ہم مہلت دے رہے ہیں, ڈھیل دے رہے ہیں, لیزدادو اثما, تاکہ اپنے گناہوں میں اضافہ کر لو, اس لیے مہلت دے رہے ہیں. اس کے بعد فرماتی ہیں, وہ پوری آیت پیش کی, اس کے بعد فرماتی ہیں اے پسر آزاد شدہ یہ جد بزرگ ماں, ہمارے جد کے ہاتھوں سے آزاد ہونے والوں کی اولاد, اس سے بڑھ کر کوئی تماچا ہو سکتا؟ یہ ہے علمی دلائل جناب زینب کے. فرماتی ہیں امین العدل ابن الطلقاء, اے ہمارے بزرگوں کے آسا سے آزاد شدہ کی اولادوں, تم سے اس کے علاوہ اور توقع ہی کیا جا سکتی ہے کہ تم اتنی نیچ ذات بن کر اتنی پست ہو جاؤ گے, اتنے حقیر ہو جاؤ گے. یہ جناب زینب کے الفاظ ہیں. اس کے بعد فرماتی ہیں کہ اس کے علاوہ تجھ سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ تو بناتے رسول اللہ کو، رسول اللہ کے گھر کی خواتین کو اس طرح ان کے پردوں کو چاک کرے، ان کے چہروں کو عیاں کرے، اور تیرے فوجی ان کو ایک شہر سے دوسرے شہر لے جائیں، اور پست و دنی، قریب امیر و غریب، ہر قسم کے لوگ آل محمد کی خواتین کے چہروں پر نگاہ ڈالیں۔ تو نے خواتین کو قیدی بنایا، قد ہتکت ستورہن، ان کے پردوں کو چھینا، وہ ابدیت وجوہن، ان کے چہروں کو آشکار کیا، تحدو بہن العداو من بلد الی بلد، ہر پست و حقیر انسان ان کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے پاس فرماتی ہیں کہ تجھ سے کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ تو ان کی اولاد سے ہیں جنہوں نے سید الشہداء حضرت حمزہ کا جگر چبایا ہو، ارے جس کا خون و پوست در حقیقت ہمارے آبا و اجداد کے خون اور گوشت سے روئیدہ ہو، پروان چڑھا ہو، اس سے اس کے علاوہ کچھ اور توقع نہیں کی جا سکتی۔ یہ تاریخ کھنگال دی جناب زینب نے، تم کس کی اولاد ہو، تم کس کے چشم و چراغ ہو، تمہاری پرورش کہاں سے ہوئی ہے، تم اس گندی سبزی کی مانند ہو جو جانوروں کے فضلات میں اگتی ہے۔ یہ جناب زینب کے الفاظ ہیں ان رونے والوں کے لیے، کوفیوں کے لیے، کہ جو اسے وہ روتے تھے حسین اور حسینی کارواں کی مدد کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس کے بعد فرماتی ہیں کہ جن کا گوشت ہی ہمارے شہدا کے خون سے پرورش پایا ہو، ان سے ایسے ہی کاموں کی توقع ہے۔ اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ تو جو دندان مبارک کی بے ادبی کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ اب دیکھیں ظالم کے مقابلے میں یہ جو کہا جاتا ہے، ظالم کے مقابلے میں، آپ نے امام خمینی کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں امام خمینی گریہ کر رہے ہیں، توجہ کیجئے گا، گریہ کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس دو رومال ہوتے تھے، ایک رومال اشک اعضا کو صاف کرنے کے لیے اور ایک رومال آب بینی اور دوسرے کاموں کے لیے، مخلوط نہیں کرتے تھے، یعنی اعضاء حسین میں بھی حفظان صحت کے اصولوں کا خیال، پاکیزگی طہارت کا خیال، یہ فقہ و علماء مجتہدین ہیں۔ ایک آب بینی کے لیے اور ایک آنسوں کے لیے گریہ کرتے تھے اور رومال رکھ کے گریہ کرتے تھے، رہبر معظم رومال رکھ کے گریہ نہیں کرتے۔ ان سے کسی نے پوچھا، بلکہ ان کے قریبی افراد نے کہا کہ اگر رہبر رومال رکھ کے روئے، نائب امام اس طرح رومال رکھ کے روئے، تو نائب امام کی رونے والی تصویروں کو دشمن اٹھا کے بتائے گا کہ دیکھو تمہارا نائب امام پشیمان ہو گیا، وہ صحیح کام میں رو رہا ہے، توجہ کیجئے گا، لیکن دشمن اس سے سوء استفادہ نہ کرے۔ آپ تصاویر اٹھا کے دیکھیں، بالکل سیدھے بیٹھے ہوتے ہیں رہبر معظم، نائب امام، اور پھر آپ دیکھیں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن دشمن کے ہاتھ میں ذرہ برابر مہلت نہیں دیتے کہ ان کی ایک تصویر سے سوء استفادہ کیا جائے۔ ظلم کے مقابلے میں ایسے قیام کیا جاتا ہے، ایسے قیام کیا جاتا ہے۔ جس زمانے میں امریکہ حملہ کرنے آیا تھا اپنی جنگی بیڑوں کے ساتھ تنگنہ ہرمز میں، خلیج فارس کے پانی میں، تو وہاں پہ ہر چیز کو فوکس کیا جاتا تھا، ایک ایک تصویر کو، رہبر معظم کی ایک ایک تصویر کو فوکس کیا جاتا تھا، اور پھر اس پہ ٹیمیں بیٹھتی تھیں ماہر نفسیات کی کہ اس تصویر میں ان کے کیا خد و خال ہیں، کیا احساسات ہیں، کیا تاثرات ہیں، اور پھر اس کے مطابق جو ہے وہ امریکی جو وزارت دفاع تھا وہ بیان دیتا تھا، اس کے لیے بریفنگ دی جاتی تھی کہ اب اس تصویر کی بنیاد تم بیان دو۔ تو کہتے ہیں اس واقعے کے بعد جب یہ علم ہو گئے کہ یہ سازش کی جا رہی ہیں، تو رہبر معظم نے اپنے چہرے کی مسکراہٹ میں اور حشاش اور بشاشیت میں اضافہ کر دیا تھا تاکہ دشمن کو یہ نہ لگے کہ ہم کوئی خوف کا شکار ہیں۔ امام حسین نے جو جنگی حکمتیں اپنی اپنائی ہیں دشمن پہ ثابت کرنے کے لیے، ہم کمزور نہیں ہیں۔ رسول اللہ نے خالی دیگیں چڑھوائی تھیں ایک دفعہ ایک جنگ میں، تو کسی نے پوچھا خالی دیکھوں کا فلسفہ کیا ہے؟ کہا کہ اس لیے کہ دشمن پہ ہیبت طاری ہو توجہ کیجیے گا. اس نے کہا کہ مثلا 100 دیکھیں, ایک دیکھ میں 50 آدمی کھاتے ہیں تو کتنے آدمی ہو گئے؟ مثلا اتنے آدمی ہو گئے. تو مسلمان اتنے تیار ہیں, اتنی تھی دیکھ روزانہ چڑھ رہی ہیں. یہ دشمن کے مقابلے میں دشمن کو زیر کرنے کی حکمت عملی ہے, یہی جناب زینب کا انداز ہے. یہاں پہ گریہ نہیں کیا, دیکھ نہیں ہے کہ امام حسین کے سر کی بے ادبی کی جا رہی ہے, لیکن دشمن کو زیر کرنا ہے. یہاں زینب کی کمر میں خمیدگی نہیں آئی, آواز میں تھر تھراہٹ نہیں آئی, آواز میں علوی لہجہ ہے. فرماتی جو تو توہین کر رہا ہے سر حسین کی, تجھے نہیں پتا کہ یہ کس کا سر ہے؟ یہ تجاہل عارفانہ سے نکالنے کے لیے بہترین جملہ تھا جناب زینب کا. فرماتی ہیں تجھے نہیں پتا کہ یہ کس کا جملہ ہے. اس طریقے سے جناب زینب نے حملہ کیا. اور بھی اس میں نکات تھے لیکن میں وقت کی کمی کے باعث اس کو تر کر رہا ہوں, کہ امید ہے کہ انشاءاللہ اس حقیقی کہنے کی وجہ سے اگر کوئی شخص جا کے خطبات جناب زینب کو پڑھے, اگر نہیں ہے تو بازار سے خرید کے لائے. علامہ ابن حسن جارفی مرحوم کا خوبصورت ترجمہ, ہماری علمی ادبی شخصیت تھے ابن حسن جارفی صاحب, ان کی قلم کا بہترین ترجمہ موجود ہے خطبات جناب زینب, پڑھے جانے کے قابل ہے. امید ہے کہ آپ تلاوت فرمائیں گے. درود بھیجیے محمد والے محمد.
اللہم صلی علی محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد والے محمد.
یہ جناب زینب کے خطبات ہیں, یہ وہ زمزم ولایت ہے جس میں مظلومیت بھی ہے, مظلومیت کا دفاع بھی ہے, ظلم ستیزی بھی ہے, حق گوئی بھی ہے, قرآن سے استدلال بھی ہے اور عقلانیت بھی ہے. اگر یہ عزاداری ہماری محور بن جائے, یہ نکات ہماری عزاداری کے محور بن جائیں, تو ہم بھی اپنے زمانے کے ظالموں کے خلاف کھڑے ہو کر ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں, مقابلہ کر سکتے ہیں. ایزان گرامی, یہ ایام کل پہلی سفر ہے, قافلہ پہلی سفر کو شام پہنچا, لیکن یہاں پر میں مصائب سے قبل دو تین جملے آپ کی سماعت کی نظر کرنا چاہتا ہوں. خدا را عزاداری کے مقصد کو سمجھیے, خدا را عزاداری کے مقصد کو مد نظر رکھیے. وہ اصول جو جناب زینب نے امام سجاد نے اسرا نے دیے, اس کی حفاظت کیجیے. روز قیامت جناب زینب ہم سے پوچھیں گی کون سی عزاداری کرتے رہے ہو, وہ عزاداری جو ہم نے دی تھی, جو وہ عزاداری جو تم نے بنائی تھی. شبیہ علم شبیہ تابوت, شبیہ زلجنا, ماتم, گریہ, مرثیہ, یہ مروجہ طریقہ ہے عزاداری کا. اس میں حکمتیں ہیں, فلسفہ ہے, اس میں راز پوشیدہ ہیں. انشاءاللہ پھر کبھی صحیح تبرکات حسینی کے عنوان سے کبھی گفتگو کروں گا کہ ان کے پیچھے فلسفہ کیا ہے, یہ علم جو نکالا جاتا ہے علم کا فلسفہ کیا ہے, یہ پنجہ جو لگایا جاتا ہے اس کا فلسفہ کیا ہے, یہ شبیہ زلجنا جو نکالتے ہیں یہ کیوں نکالتے ہیں, یہ تابوت شبیہ تابوت جو اٹھایا جاتا ہے ایک لکڑی پہ آپ جو ہیں وہ کپڑا ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں تابوت ہے, آخر کیا وجہ ہے, یہ کیوں تابوت نکالا جاتا ہے, یہ بہت تفصیلی موضوع ہے انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ, کہ ان تبرکات کا فلسفہ کیا ہے. یہ ایک مشق ہے, صرف ایک اشارہ کرتا ہوا گزر رہا ہوں میں, کہ اگر اس عزاداری کے ذریعے سے ہم انقلاب امام زمانہ کی تیاری کر سکیں تو ہماری عزاداری حقیقی عزاداری ہوگی, کیونکہ جناب زینب کی عزاداری ظلم کے خلاف جہاد تھی. امام زمانہ ظلم کے خلاف جہاد کر بھی رہے ہیں اور کریں گے بھی, ابھی بھی کریں, ایسا نہیں ہے کہ ان کے خلاف سازشیں نہیں ہو رہی. آج جو تشیع کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, آج جو عزاداری کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, آج جو توحید کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, آج جو ذوالجناح کے سمو کو سجدہ کروانے کی تائید اور حمایت کی جا رہی ہے, یہ سب امام زمانہ کے خلاف سازشیں ہیں. آج جو نماز کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, آج جو ماتم کے خلاف زبانیں کھولی جا رہی ہیں, آج جو اصول دین کے لیے گندی زبانیں زہر اگل رہی ہیں, یہ امام زمانہ کے خلاف سازشیں ہیں. آج جو تشیع کا خون بہایا جا رہا ہے, ابھی عزیز آباد کے علاقے میں دو روز قبل ایک خدمت گزار شبیہ ذوالجناح کو مارا گیا, یہ در حقیقت حسینیت کے پیغام کو روکنے کے لیے ہے. کبھی علم تو اٹھانے والوں کو مارا جاتا ہے, کبھی تابوت کے اٹھانے والوں کو نشانے پہ لیا جاتا ہے, کبھی چھ ماہ کی یا نو ماہ کی بچی بتول کو نشانے پہ لیا جاتا ہے. یہ سب امام زمانہ کے خلاف سازشیں ہیں, تاکہ وہ قوم تیار نہ ہو سکے کہ جس کا انتظار یہ قوم کر رہی ہے, جس امام کا یہ انتظار کر رہی ہے, وہ قوم اپنے امام کے لیے تیار نہ ہو سکے. یہ امام کے خلاف سازشیں ہیں. یہ الفاظ معذرت کے ساتھ اگر میں اس لیے تدبر کے ساتھ بول رہا ہوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ میں بہت سوچ رہا ہوں کہ وہ جملہ بولوں یا نہ بولوں, لیکن افسوس ہے کہ آج تشیع کے مقابلے میں تشیع کو لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. لندن سے جو تشیع پیش کی جا رہی ہے بظاہر آیت اللہ, لیکن کام دیکھیے آئمہ کی تعلیمات کے 100% خلاف. امام پوش عالم, پہلے تو ہوتے تھے عالم اور ذاکر کو لڑاتے تھے, اب کہا گیا مولوی مولوی کو لے کے آئیں گے. دشمن کہاں تک تیاری کر رہا ہے؟ بظاہر ایک آیت اللہ کے فیملی اور گھر سے تعلق رکھنے والا شخص آئے اور اس طرح توہین کرے, اس طرح تبرہ کرے, وہ تبرہ کو گالی بنا دیا, باقاعدہ یعنی فحش کلمات ادا کیے جاتے ہیں, فحش کلمات ادا کیے جاتے ہیں, اور پھر دوسری طرف سے بھی یہی سارا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے عزیزان گرامی, کہ امام کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, اس مخمل میں سے کیسے نکل سکتے ہیں. ضرورت اس بات کی عقل کو, عقلانیت کو, دلیل کو, برہان کو, استدلال کو, قرآن کو نہ چھوڑیں, کسی بھی وقت کسی بھی وقت ان کا دامن نہ چھوڑیں. دلیل آپ کے پاس ہے, عقل آپ کے پاس ہے, شریعت آپ کے پاس ہے, اہل بیت کی سیرت آپ کے پاس موجود ہے, قرآن کی آیات گواہ ہیں, سیرت اہل بیت گواہ ہے, شہادت امام حسین گواہ ہے, کربلا موجود ہے, جناب سید سجاد کے خطبات ہیں, امام سجاد کی صعوبتیں, تمام حیات, زندگی, سمان حیات, واقع سب موجود ہیں. کاش کہ ہم ان سے استفادہ کر سکیں, کاش کہ لوگوں میں شعور پیدا کر سکیں کہ حقیقی تشیع کیا ہے, نقلی اور جعلی تشیع کیا ہے جس کو آج چینلوں سے پیش کیا جا رہا ہے. سوچنے سمجھنے کی بات ہے عزیزہ نگرانی. دل تو بہت چاہتا ہے بہت کچھ کہوں, بہت سے حقائق سے پردہ اٹھاؤں, لیکن شاید یہی مصلحت ہو کہ اس وقت ان الفاظ کو اپنی زبان سے ادا نہ کروں, اتنا ہی کافی ہے, مجھ میں جرأت بیان ہے. اس لیے کہ میرا کام سمجھانا ہے. دو سال قبل میں ایک ایسی بیماری میں, یہ واقعہ کئی دفعہ سنا چکا ہوں, ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہوا کہ جس میں مجھے 100% مر جانا تھا, 100% مر جانا تھا. 1000 میں سے صرف 2 آدمی زندہ بچتے ہوں, 1000 میں سے 2 آدمی, 100 میں سے 1 یا 2%, لیکن زندگی تھی, مومن کی دعائیں تھیں, اور میں نے ایک دعا کی تھی جناب زہرا سے. میں نے کہا تھا بی بی کی جو غلامی کر رہا ہوں آپ کے در کی, نوکری کر رہا ہوں, اس کو قبول فرمائیے. موت کے منہ سے نکل کے آیا, اور اس وقت میں نے کہا کہ اب میں پہلے بھی حق کوئی کہتا تھا اور اب کہوں گا.
جہاں جہاں مصلحت ہوگی، جہاں میں اپنے نائب امام کے لبوں کے اشاروں کو دیکھوں گا، جہاں میں اپنے مجتہد کو دیکھوں گا، اس کے فرمان کے مطابق اپنی حکمت عملی وضع کروں گا، پیار و محبت سے، دلیل سے، استدلال سے، زد و کوب کرنے کی، مارنے پیٹنے کی، جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ کے پاس عقل ہے، دلیل ہے، استدلال ہے، دلیل دیجئے، دلیل دیجئے، دلیل سے بات کیجئے. یہ بہترین دلیل. یہ جناب زینب کے روش ہے، یہ آئمہ کے روش ہے. اخلاقیات ہونے چاہیے آپ کے پاس. کوئی کیسی زبان استعمال کرے مجتہدین کے خلاف، جھوٹے فتوے دکھائے جاتے ہیں جی، ممبر بیٹھ کے جھوٹ بولا جاتا ہے، معذرت کے ساتھ جھوٹے فتوے دکھائے جاتے ہیں. امام خامنائی کا فتویٰ یہ، امام خمینی کا فتویٰ یہ، جھوٹ بولا جا رہا ہے نا. اب اس کو کیا کہیں گے آپ؟ کذب، دروغ گوئی، حقائق میں پردہ ڈالا جا رہا ہے. دوسرے کرتے رہیں، ہمارا یہ لب و لہجہ نہیں ہے، ہمارا یہ انداز نہیں ہے، ہماری یہ روش نہیں ہے. دلیل، استدلال، برہان، عقل، منطق، قرآن، اہل بیت کی سیرت، یہ ہمارے لیے کافی ہے. آج لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے نہیں کر رہے، اپنے لیے کر رہے ہیں. تو اگر وہاں سے کوئی شدت آئے گی تو پھر اس کا جواب بھی علمی شدت کے ساتھ دیا جائے گا. ابھی تک میں نام نہیں لے رہا ہوں، لیکن اگر موقع آئے گا پھر نام لے کے بھی گفتگو کروں گا. میں اس میں نہیں چوکتا، میں اس میں نہیں خوف کھاتا، مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی، مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی، واللہ قسم خدا کی مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں کہ اہل ممبر کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے. میں کہوں میں اہل ممبر ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آنے والے خطبہ اور آنے والے زمانے کے لیے شاید کوئی کام کر جاؤں، تاکہ لوگوں کے سامنے حق کا حق اور باطل کا باطل واضح ہو جائے. ابھی تک میں مصلحت سے کام لے رہا ہوں، لیکن اگر وہاں سے کہ جہاں سے ذوالجناح کو سجدہ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، جہاں سے علی کو رب اور خدا کرنے کی بات کی جا رہی ہے، جہاں امیر المومنین کو نماز سے کہنے کی بات کی جا رہی ہے، جہاں امام صادق کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو نماز بنانی نہیں آتی تھی، ہم آپ کو نماز بنائیں گے، اے اللہ تجھے نماز بنانی نہیں آتی، ہم تجھے بتائیں گے کہ شہادت ثالثہ پڑھو واجب ہے، تو پھر ہمارا انداز بھی مختلف ہوگا. یہ واضح کہہ کے جا رہا ہوں میں، لیکن علمی دلیل سے، علمی دلیل سے، پیار سے، محبت سے. اس لیے کہ ہمیں یہی سکھایا گیا ہے. لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ ہمارے پاس علمی دلیل موجود نہیں ہے. علمی دلیل موجود ہے اور ہم جواب دیں گے. یہ اپنا فرض سمجھتے ہیں. یہ باقی ماندہ زندگی جو خدا نے مجھے عطا کی، جناب زہرا نے مجھے عطا کی، ان کے توسط سے مجھے ملی، یہ میں چاہتا ہوں کہ حق گوئی کے لیے ہو، اور مجھے اس میں کسی کی مدد کی، اعانت کی، مدد کی، نصرت کی ضرورت نہیں ہے. کسی ایک انسان سے بھی توقع نہیں ہے مجھے. وہاں سے کہہ کے جا رہا ہوں میں، ممبر حسین پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اعلی خانے میں بیٹھا ہوں، مجھے کسی ایک سے، لیکن میرا گلہ ہے اپنے علماء سے، اپنے خطباء سے، اپنے اہل ممبر سے. کیوں حق کو چھپایا جا رہا ہے؟ کیوں حق و حقیقت کو بیان نہیں کیا جا رہا؟ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کب تک سکوت؟ کب تک جمود؟ کب تک مصلحت؟ کب تک ان کو بھی خوش کرو، ان کو بھی خوش کرو، معذرت کے ساتھ سکوت توڑیں، بولیں. حق پرس آپ کے ساتھ ہوں گے. حق گوئی کا پیغام جناب زینب نے دیا، حق کے متوالی، حق کے متلاشی، حق کے چاہنے والے، حق کے پیروکار آپ کے ساتھ ہوں گے. نہ میں پہلا آدمی ہوں، نہ آخری آدمی ہوں، میں اپنی دانش میں جو بہتر سمجھتا ہوں وہ کر رہا ہوں، آپ کو بھی دعوت فکر دے کے جا رہا ہوں. سوچیں، سمجھیں، سوچنے کا انداز بدلیں، عمل کا انداز بدلیں. کہاں کھڑے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ یہ نہ کہیں کہ برے کو برا کہیں گے تو اچھی بات نہیں. نہیں، برے کو برا کہو، یہ جناب زینب کی روش و سنت ہے، اچھے کو اچھا کہو. لیکن معذرت کرو، پٹری سے مت اترو، توہین مت کرو، بد کلامی مت کرو. یہ جو علمی دلائل دیے ہیں، یہ جو تماچے رسید کی جناب زینب نے، یہ علمی دلائل تھے. اس میں نعوذ باللہ کوئی پس کلمات نہیں تھے،
اس میں متکلم کی اخلاقیات اپنے درجے سے گری ہوئی نظر نہیں آتی ہیں، بلکہ یہ کلمات در حقیقت متکلم کی معرفت اور اخلاق کی گواہی دے رہے ہیں. جناب زینب کے خطبہ آپ کی معرفت اور آپ کے اخلاق کی گواہی دے رہے ہیں کہ آپ کس خاندان سے ہیں. بس اذن گرامی، جناب زینب روز قیامت ہم سے پوچھیں گی، سوال کریں گی، تمہارے سامنے توحید حسین کے خلاف، جس توحید کو بچانے کے لیے حسین نے جان دی، قربانی دی، سکینہ کو سکینہ کی یتیمی گوارا کیا، اور تم سنتے رہے، علی کو رب اور خدا کہا جاتا رہا، تم سنتے رہے. نہیں ذاکر حسین ہے، بولو نہیں، مجلس خراب ہو جائے گی. علمی دلائل سے کیوں نہیں بولا جا سکتا، کیوں نہیں روکا جا سکتا، کیوں نہیں آواز بلند کی جا سکتی، پہلے یا بعد میں یا درمیان میں کی جا سکتی ہے، کی جا سکتی ہے. یعنی اتنا سنا کہ سن کر دیا ہے کہ مجلس کے بعد بھی میں نے کئی دفعہ اس بات کو آزمایا، ممکن ہے یہاں ایسا نہ ہو کہ میں نے کہا مجھے پتا آپ میں سے کوئی اٹھ کے نہیں آئے گا مجھ سے پوچھے گا، اور نہیں آیا. ممکن ہے کوئی آ جائے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، آئے بیٹھے سوال کرے، ایک طالب علم ہونے کے ناطے، ایک ذاکر ہونے کے ناطے میرا کام سمجھانا ہے، دلیل سے، استدلال سے، پیار سے، قرآن سے، منطق سے، اہل بیت کی سیرت سے. جناب زینب ہم سے پوچھیں گی، اے ذاکر تیرا عمل کیا تھا؟ دیکھیے امام حسین کے نام پر پیسہ لینا حرام نہیں ہے، کوئی مانگتا بھی ہے نا، جب بھی حرام نہیں ہے. مستحب امور کے لیے پیسہ لیا جا سکتا ہے، واجب نماز واجب کاموں کے لیے پیسہ لینا جائز نہیں ہے. مثلا کسی سے کہا جائے کہ آپ اس مسجد میں آ کے نماز پڑھائیں گے، وہ کہے کہ ہاں نماز مجھے واجب ہے، میں کہیں بھی پڑھ سکتا ہوں، لیکن آپ مجھے جو پابند کر رہے ہیں اس مسجد میں آنے کا، میں پیسے لوں گا. لے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. کوئی ذاکر یہ کہے کہ جناب میں پیسے لوں گا، منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے، حرام کا فتویٰ نہیں آ سکتا. لیکن میری درخواست ہے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے مجلس کو بازاریت بنا دیا، جنہوں نے ٹھیکے کا بازار بنا دیا، 20 لاکھ میں اشرا، جی مجھے 20 لاکھ چاہیے، اوبر جتنی کمائی ہو آپ کی، غریبوں کا کیا ہوگا، مفلسوں کا کیا ہوگا، افلاس زیادہ لوگوں کا کیا ہوگا، ایک ایک مجلس کی 20-20 ہزار جب لیں گے لوگ، کیا ہوگا، یہ غریب کیسے مجلس کریں گے، مجھے بتائیے. بھائی ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ بڑا خطیب آئے، مشہور خطیب آئے، جو ان کی جیسی بھی معرفت ہے، لیکن 20 ہزار 30 ہزار 40 ہزار ایک ایک مجلس کے، بلکہ ایک ذاکر یا ذاکرہ، بہرحال میں مذکر مونث دونوں استعمال کر رہا ہوں تاکہ بات جو ہے محترمانہ انداز سے، دو مجلس کے 30 ہزار روپے دیے تو کہا کہ یہ پیسہ تو ہم غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں، ایسے ہی کہاں جا رہے ہیں ہم، کیا ہو رہا ہے. پھر جو آپ لے رہے ہیں، چلے ہیں آپ پیسہ لے رہے ہیں، یہ جو ٹھیکے کا بازار گرم کیا ہے آپ نے معذرت کے ساتھ، اور پھر جو آپ دے رہے ہیں وہ کیا دے رہے ہیں، قوم کو کیا سکھا رہے ہیں. آج اگر کراچی میں 1 لاکھ مجلسیں ہو رہی ہیں اس زمانے میں، اس محرم میں، مثلا 20 سال پہلے اتنی مجلسیں نہیں ہوتی تھیں، کم ہوتی تھیں، لیکن کیا آج سے 20 سال پہلے لوگوں کی اخلاقیت ویسی ہی تھی جیسی آج ہے؟ جتنی بے پردگی آج ہے 1 لاکھ مجالس کے باوجود، کیا 20 ہزار مجلسیں جو ہوتی تھیں، مثلاً عرض کر رہا ہوں، مثلاً 20 ہزار جو مجلسیں ہوتی تھیں، کیا ان میں بھی اتنی ریشو تھا اور شرح تھی بے پردگی کی؟ نہیں. کیا سچے بھائی کے نوحے، جعفر بھائی کے نوحے، بشے بھائی کے نوحے، جن میں تقدس ہوتا تھا، احترام ہوتا تھا، وزن ہوتا تھا، ردیف ہوتا تھا، قافیہ ہوتا تھا، وزن ہوتا تھا، میسج ہوتا تھا، آج کے نحو میں ہے؟ نہیں. کیوں نہیں ہے؟ مجلسیں زیادہ ہو رہی ہیں، اذا زیادہ ہونے چاہیے، جھنکار زیادہ ہو جائے، اندھیرا اٹھ جائے، جی ماتم اٹھ جائے، عزاداری کہیں بھی جائے، مقصد کہیں بھی جائے، ویڈیو کیسٹ آ جائے، سی ڈی آ جائے، نیا البم آ جائے، جی بنٹھن کے فیشل کرا کے اور پھر بیٹ ڈال کے جھنکار ڈال کے، تقدس کہاں گیا؟ کہاں گیا تقدس؟ میں نے کل کہا تھا کہ جو نوحے آج چل رہے ہیں ان کو ذرا ڈیک پہ ایکو پہ چلا کے دیکھ لیجیے، پتہ چل جائے گا صاف یہ توحید نہیں ہے، یہ احانت نہیں ہے جس معاشرے میں یہ ہم سب کر رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم عادی ہو گئے ہیں، عادی ہو گئے تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا، لوگ گھوم گھوم کے معذرت کے ساتھ بالوں کے اسٹائل دکھا دکھا کے، کمر کی لچک دکھا دکھا کے نوحے پڑھ رہے ہیں، یہ حال ہو گیا ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا ہو کیا رہا ہے آخر؟ اگر 100,000 مجلس ہیں تو تقدس میں اضافہ تو ہونا چاہیے، محبت حسین میں تو اضافہ ہونا چاہیے، اندھیرا اٹھ جائے، مجلس اٹھ جائے، لفافہ مل جائے، مقصد حسین کہاں گیا؟ پتہ نہیں، ڈھونڈتے رہ جائیے آپ، کہاں جا رہے ہیں؟ اپنی روش کو بدلے ہیں، روش کو بدلے عزیزان گرامی، تقدس لے کر آئے فرش اعظم میں۔ میں بارہ کہتا ہوں، ہم نے اپنے گھر میں دیکھا فرش اعظم سے متعلق ہر چیز الگ ہوتی تھی، چاندنی الگ، دری الگ، تکیہ الگ، چادر الگ، ہر چیز الگ۔ ایام اعظم سے پہلے بکسہ کھلا، والدہ نے ان کو نکالا، اگر ان کو ان کی صفائی ستھرائی کی ضرورت ہے، نیاز ہے، دھلوا دیا، دھوبی کیا نہیں، گھر میں دھلتا تھا معذرت کے ساتھ، گھر میں خود دھویا جاتا تھا۔ یہ تقدس، یہ احترام تھا۔ ایام اعظم ختم ہوئے، اعظم خانے کے ساتھ رکھ دیا جاتا تھا۔ اب کیا وہ پروفیشنل تھے؟ مولوی کو پیسہ چاہیے، انجمن گرہ چاہیے، آپ کو نظر اللہ نہیں آتے حسین، کیا ہوا؟ بازار سے ڈیکوریشن والے سے دری لے آئے، وہ جس پر جو ہے کل تک شادیاں ہو رہی تھیں آج فرش زیادہ بچھا ہوا ہے، میلی دریاں صاف بھی ہوں، چلیں صاف بھی ہوں، دھلی بھی ہوں۔ ابھی جو ہے وہ آپ بیٹھے رو رہے تھے، جناب زہرا آئیں گی یہاں پر، امام سجاد آئیں گے، اہل بیت آئیں گے، اور ابھی اس میں جوتے لے کے چل رہے ہیں۔ کہاں گئے تقدس؟ بازاریت آ گئی نا، پروفیشنل دم آ گیا، بازار سے لو قصہ ختم، مولوی کو لو جو ایسی واہ واہ کرے، چار نعرے لگائے، قصہ ختم، اندرا اٹھ جائے، سی ڈی آ جائے، نہ اٹھ جائے، ماتم اٹھ جائے، آواز اٹھ جائے، کہاں چلے گئے؟ تو پیسہ لینا حرام نہیں ہے، لیکن یہ جو پیسے لینے کے لیے بازار گرم کیا جا رہا ہے، غریبوں کا دل توڑا جا رہا ہے، ہیں ایسی میرے پاس اطلاعات، اس لیے میں بات کہہ رہا ہوں، یہ شاید میری بات کسی تک پہنچ جائے، شاید پہنچ جائے۔ سوچنے سمجھنے کی تو امام جناب سید سجاد، جناب زینب کیا نہیں پوچھیں گی ہم سے؟ اور پھر تم دے کیا رہے ہو؟ ذوالجلال کے سمو کو سجدہ کر لو، یہ دے رہے ہو؟ علی کو خدا اور رب کہو، خدا کو نماز سکھاؤ، یہ تو بہت ہی پاکسادہ مثالیں ہیں، بہت ہی واضح مثالیں ہیں جو آج کل ذہنوں میں، واٹس اپ میں گھوم رہی ہیں۔ اس سے زیادہ گفتگو ہے، کبھی سننے کا شوق ہو تو بلا لیجیے گا مجھے، میں پھر تفصیل کے ساتھ ایک ایک کا نام لے کے سناؤں گا اور فہرست کے ساتھ سناؤں گا۔ جو طوائفوں کی تصویر چھاپے معذرت کے ساتھ، اداکاروں کی تصویریں چھاپے، کیا ہو رہا ہے؟ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ تو سوچیں، یہ عزاداری امانت ہے جناب زینب کی، مجھے کسی کے ادب سے، ادیب ہونے سے، شاعر ہونے سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک ذاکر ہونے کے ناطے تقدس یہ ہونا چاہیے، کم سے کم امام حسین اور حضرت عباس کی محبت کو انڈین اداکاروں کی محبت سے موازنہ مت کرو خدا را، یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے؟ کہ فلاں کی محبت دیکھنی ہے کربلا میں تو فلاں فلم دیکھیے، کیسے محبت کی ہے دو بھائیوں نے، آئیے یہ حسینیت ہے۔ آئیے یہ عزا ہے، آیا یہ غم ہے، کیا ہے یہ؟ نوح خانوں سے میری درخواست ہے، اپنے نوحوں میں وزن لے کر آئیں، تقدس لے کر آئیں، احترام لے کر آئیں، گریہ لے کر آئیں، سب کچھ ماتم اٹھانا، انترا اٹھانا، سی ڈی لے آنا نہ ہو مقصد. اے ذاکر، اے عالم، اے علامہ، اے خطیب، اے مقرر، خدا را قوم کو وہ دو جس کی اسے ضرورت ہے. خدا را قوم کو وہ دو جو اہل بیت نے دی عزاداری کے ذریعے سے. یہ وہ زمزم ولایت ہے جس کی پاسداری ہم پہ واجب عینی ہے، واجب ہے ہم پر عزیز نگرانی. جناب زینب کے مصائب ختم نہیں ہوئے، آج بھی جاری ہیں. آج جو خواتین بے پردہ نکلتی ہیں اور بے پردگی کے ساتھ جناب زینب کی بے ردائی کا ماتم کرتی ہیں، یہ جناب زینب کے مصائب آج بھی جاری ہیں. جو داڑھی مونڈے، شراب پیے، گانا سنے، امام سجاد کو آج بھی کربلا اپنے سامنے دربار یزید محسوس ہوتا ہے. مصائب ختم نہیں ہوئے، وہ مصائب، وہ تیر و تبر، وہ تلوار، وہ ہتھکڑی، وہ توپ، وہ پابند سلاسل، وہ گریاں، وہ سب ختم ہو گیا. اب ظالم کون ہے کہ جو ان کو ستا رہا ہے اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنی بد اخلاقی سے، اپنے نہوں سے، اپنی مجلس سے. جناب زینب کے مصائب بڑے سخت مصائب ہیں. ایک عورت ہونے کے ناطے، ایک بیٹی ہونے کے ناطے، ایک بہن ہونے کے ناطے، ایک ماں ہونے کے ناطے، بہت سخت مصائب ہیں. مجھے علم ہے کہ مجلس طولانی ہو چکی ہے اور پھر وقت مقررہ سے کافی بڑھ چکی ہے، لیکن چاہتا ہوں آج آخری مجلس ہے، جناب زینب کے کچھ مصائب تفصیل سے پڑھ سکوں، کہ شاید امیر زادے سفر کے لیے سامان نجات ہو سکے. جناب زینب کو خدا نے تیار کیا ہے کربلا کے لیے، اس لیے کہ جب رسول اللہ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، بی بی زہرہ بھی موجود ہیں، امام علی بھی موجود ہیں. جب بی بی زہرہ سیدت النساء العالمین کی شہادت ہوئی، امام علی موجود ہیں بچوں کے سر پر. جب امام علی کی شہادت ہوئی تو حسن موجود ہے، حسین موجود ہیں زینب ام کلثوم کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے. امام حسن کی شہادت ہوتی ہے، امام حسین موجود ہیں، بہن زینب صبر کرو، ام فروا صبر کیجیے، بھابھی ام کلثوم صبر کیجیے. لیکن جب حسین کی شہادت ہو گئی، اب کون ہے زینب کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا؟ اللہ اکبر. اب اندازہ ہوا زینب کے مسائل کتنے سخت ہیں. زینب جو پنجتن کو اپنی آنکھوں سے اس دنیا سے جاتا ہوا دیکھے، اس دل کو زینب کا دل کہتے ہیں. جو رسول کی رحلت و شہادت کو دیکھے اسے زینب کہتے ہیں، جو ماں کا جنازہ دیکھے اسے زینب کہتے ہیں، اسے زینب کہتے ہیں جس کے کانوں میں علی مرتضیٰ کی آواز آئے کہ جب فاطمہ زہرا کو غسل دے رہے تھے اور یہ کہتے، فاطمہ ارے تیری ٹوٹی ہوئی پسلیاں علی سے بھی یہ زخم چھپائے ہیں، اسے زینب کہتے ہیں. اللہ اکبر. ارے علی کے فرق شکافتہ کو جو دیکھے اسے زینب کہتے ہیں، علی کے سر سے بہنے والے خون کو جو دیکھے اسے زینب کہتے ہیں. ارے جو حسن کے جنازے کے میں جنازے کے تیر لگے ہوئے دیکھے اسے زینب کہا جاتا ہے، جو تشت میں حسن کے کلیجے کے ٹکڑے دیکھیں اسے زینب کہا جاتا ہے. ارے جو وقت آخر میں بھائی کو سوار کرے تنے تنہا اسے زینب کہا جاتا ہے، جو ماں کے ہاتھوں سے بوسیدہ کرتا لے کے آئے اسے زینب کہا جاتا ہے. ارے جو تلے زینب یبے کھڑی ہو کے دیکھے، ارے کند خنجر چل رہا ہے اسے زینب کہا جاتا ہے. اجرکم اللہ. ہاں زینب کو خدا نے تیار کیا ہے، خدا نے تیار کیا ہے. جب ماں پہ جلتا ہوا دروازہ گرا، بچی یہ منظر دیکھ رہی ہے تو خدا کہہ گئے زینب، ارے یہ ماں پہ جلتا ہوا دروازہ نہیں گر رہا، اپنے دل کو آمادہ کر لو، ارے عصر عاشور ہوگی، خیام کو آگ لگے گی، اپنے دل کو آمادہ کر لو. اللہ اکبر. ماں مدینے میں ماں پر جلتا ہوا دروازہ اور اصل عاشور خیام کو آگ لگی، ان کے درمیان پلنے والی زینب ہے۔ اللہ اکبر۔ ارے بابا کا زخمی سر دیکھا، جب مولا علی تشریف لے آئے حرم سرا میں ایک دفعہ جناب زینب نے بابا کو دیکھا، فرق شکاف تھا، خون بہ رہا ہے، جناب زینب سے رہا نہ گیا، گریا کرنا شروع کیا۔ زینب کا گریا علی سے برداشت نہ ہوا، علی نے گریا شروع کیا۔ میں کہوں مولا یہ 40 ہجری کا کوفہ ہے، آج زینب کا گریا برداشت نہیں ہو رہا، کیوں مولا؟ آپ کے فرق شکاوت کو دیکھا، خون کو دیکھا، مگر مولا اصل عاشور آنا، ارے زینب کا گریا دیکھنا، نوکے نیزہ پر سر حسین کی زیارت کرتے دیکھنا۔ اللہ اکبر۔ جب علی آ رہے تھے اپنے اصحاب کو ہٹا دیا تھا، کہیں زینب ام کلثوم کی رونے کی آوازیں نہ محرموں کے کانوں میں نہ آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ میں کہوں مولا علی کتنے خوش نصیب ہیں، آج نامحرموں کو ہٹا دیا، کوئی آواز نہ سنے۔ ارے 61 ہجری کا کوفہ ہوگا، جہاں زینب ام کلثوم رسن بستہ لائی جائیں گی۔ ہاں زینب کے مصائب بہت سخت ہیں، زینب کے مصائب بہت سخت ہیں۔ ارے جب بھائی حسن کے کلیجے کے ٹکڑے تشت میں دیکھے، خون کی الٹی ہوئی، زینب نے ماتم کیا۔ میں کہوں زینب یہ مدینہ ہے، لیکن یاد رکھنا آج تشت میں، ارے کلیجے حسن کے ٹکڑے، ارے کل نشانی حسن کی، ابن حسن کی پامال شدہ لاش کو دیکھنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آج حسن کے جنازے میں تیر دیکھ رہی ہو بہن، لیکن کر حسین کے جنازے میں تمہیں تیر دیکھنے ہوں گے۔ یہ ہے زینب جو جلتے ہوئے خیموں سے سید سجاد کو نکالے۔ اللہ اکبر۔ کہاں کہاں زینب نے صبر کیا، کہاں کہاں ہمت دکھائی، ایک مقام پہ آ کر جسے بابو سعد کہا جاتا ہے، دربار یزید میں داخل سے پہلے بیٹھ گئی۔ ارے وہ کون سا زخم تھا، وہ کون سا غم تھا، وہ کون سا درد تھا جسے 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 سید سجاد کا کلیجہ کھا گیا؟ ارے وہ زینب کی اسیری تھی، زینب کی بے ردائی تھی۔ مولا سے پوچھا جاتا، مولا سب سے زیادہ مصیبت کا پڑی، میرا مولا ہاتھ رکھتا اور کہتا اشاب اشاب اشاب۔ ارے اس طریقے سے زینب کے مسائل، اور اس کے بعد ننی سی قبر میں سکینہ کو لٹانا، ارے زینب کیسے گوارا کرے، ارے بھائی کی نشانی۔ اور جب چہل منانے آئی ہے تو قبر حسین پہ پہنچی، بھیا میں آ گئی، عباس تری بہن آ گئی، ارے یزیدیت کو گالی بنا دیا، ارے تری حسینیت کو عام کر دیا، بھیا تیرا پیغام پہنچا دیا، لیکن زینب شرمندہ ہے، ارے تیری امانت اپنے ساتھ نہ لا سکی۔ اللہ اکبر۔ جب قافلہ جا رہا تھا زندہ شام سے، ساری بیویاں آ گئی، ساری بیویاں آ گئی، اس کے بعد دیکھا مادر سکینہ نہیں آ رہی۔ ایک دفعہ جناب زینب پہنچی، مادر سکینہ کے بعد بھابی جو انوٹھی ہے، قضا کا حکم یہی ہے، مشیت الہی ہے گھر کو چلے۔ بس ایک دفعہ ایک دفعہ ایک دفعہ جو شام کی عورتیں آئی تھی، ان سے کہا دیکھو ہم جا رہے ہیں ایک ننی سی قبر بنا کر۔ ارے میری بچی اندھیرے میں گھبراتی تھی، ارے رات کی تاریکی میں آنا، ارے ایک ایک شمع روشن کر دینا۔ اس کے بعد قبر سکینہ میں ہاتھ رکھ دیے، مادر سکینہ نے کہا کہ سکینہ، ارے بیٹا بڑا ماتا درے زندہ کھلے گا، بیٹا
बदन जिंदा खुल गया, अफसोस तुझे ना ले जा सके। अरे ज़ैनब के मसाइब कहाँ तक शुमार हो। बस आखिरी रिवायत, जब मदीना का हुला आ गया, जनाब ज़ैनब घर को पहुंची हैं, एक दफा सबर का पैमाना लबरेज हुआ। माँ अब तक बच्चों को नहीं रोई थी, अब तक गिरिया नहीं किया था। हुसैन की बहादुर बहन है, यजीदियत को नाबूद करने वाली है। अब हुजरे में पहुंची और मोहम्मद के एक दफा दो मुसल्लों पे निगाह पड़ी, मुसल्ले को उठाया, और ये तेरा मुसल्ला मोहम्मद, ये तेरा मुसल्ला सीने से लगाया। ए मेरे बच्चों, अरे तुमने माँ से वफा की थी के आब फुरात की तरफ नहीं देखेंगे। अरे तुम्हारी माँ ने गिरिया नहीं किया, अपने भाई में तुम्हें कुर्बान कर दिया। लेकिन बच्चों मुझे याद है, ए मेरे ला।